الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو ہماری گفتگو جو تھی وہ توحید در قرآن کے حوالے سے، جو براہین ہیں یعنی جو ریزنز ہیں خدا کو ماننے کے یا خدا کو قبول کرنے کے یا خدا کے موجود ہونے کے زندگی کے نظام میں، تو اس پر ہم نے کافی بات کی. اور اس میں آخری یہ دلیل ہے جو برہان ولایت ہے، اور برہان ولایت یعنی قرآن کریم نے خاص طور سے ایک چیز کو سامنے رکھا ہے اس عنوان سے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ولایت کی ضرورت ہے، یعنی سرپرستی کی ضرورت ہے. اور اس کی مین ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ انسان ضعیف اور محتاج خلق ہوا ہے، جس کی وجہ سے یعنی انسان کے لیے تقریباً ہر قدم پر کوئی نہ کوئی ضرورت ہے، کوئی احتیاج ہے کہ جو جس کو پورا کرنے کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس جگہ پر انسان کو ایک سرپرست اور ایک ولی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو آپ کی ڈے ٹو ڈے پرابلمس کو بھی سالو کرے، ہر لحظے اور ہر لمحے اٹھنے والے مسائل کا حل دے ہمیں. اور یعنی کہ آگے چل کے اگر ہم اجتماعی اور قومی سطح پر بھی زندگی گزارتے ہیں تو وہاں پر بھی یعنی ہمیں گائیڈنس دونوں طریقوں کی چاہیے، پرسنل بھی چاہیے اور اجتماعی بھی چاہیے. اچھا، تو اس میں جو بات ہو رہی تھی کہ اس بارے میں قرآن کریم کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی کی بھی ولایت کو اختیار کر لو غیر از خدا، تمہیں اس کا انجام جو ہے نا وہ شیم یا خرابی یا تباہی کی صورت میں ملے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ تم اپنی زندگی میں اس بات کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو کہ اگر تمہاری ولایت یعنی تم نے خدا کو اپنا ولی بنایا تو تمہاری زندگی کس جگہ جائے گی اور کہاں پہنچے گی، اور اس کے برعکس اگر تم نے کسی اور کو اپنا ولی بنایا تو تم کدھر اینڈ اپ ہوگے. ٹھیک ہے، یہ ایک دلیل ہے کہ جو بار بار قرآن نے دی ہے. اور یہاں پر جو ہم پچھلی دفعہ بات کر رہے تھے کہ اس ولایت کے مسئلے میں لوگ جو ہیں انسان وہ پسترین سے اور ایک مطلب ایک اچھے مقام اور معیار تک ہیں، یعنی غیر خدا کی ولایت میں. ٹھیک ہے، کہ غیر خدا کی ولایت کو بھی جو لوگ قبول کرتے ہیں تو اس میں جو گھٹیا ترین معیار ہے اس کا وہ بت پرستی ہے، اور اس کا آپ کہہ لیں کہ جو ہائیسٹ لیول ہے وہ انسانوں میں مقدس ہستیوں کو الہ مان لینا یا رب مان لینا، یا اسی طریقے سے ملائکہ کو، فرشتوں کو، ان سب کو رب اور الہ مان لینا. ٹھیک ہے، تو یعنی لوگ یہاں سے یہاں تک ایگزسٹ کرتے ہیں اپنے یعنی ولی کے انتخاب میں اور ولی کو اختیار کرنے میں. اچھا، اور قرآن کریم نے ان میں سے ایک ایک کر کے تمام چیزوں کی نفی کی ہے، یعنی بت پرستی سے شروع کر کے اجرام فلکی تک بات آئی، پھر اس کے بعد ملائکہ کی بات آئی، اور جو انسانوں میں مقدس ہستیاں ہیں ان کی بھی بات آئی، اور ان کو یعنی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو بھی انبیاء ہیں یا انبیاء سے ریلیٹڈ، یعنی دو کے نام خاص طور سے آئے اس بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اور خود رسول خدا کا نام، کہ یہ ہستیاں جو ہیں یہ کچھ نہیں ہیں مگر ایک رسول ہیں، یعنی خدا کے بھیجے ہوئے ایک نمائندے ہیں. اور یہ جملہ نا دونوں مقامات پر آیا ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور یہ بالکل ایگزیکٹلی سیم سینٹنس رسول اللہ کے بارے میں بھی آیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. تو قرآن کی فرمائش جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ان تمام ہستیوں کو یعنی جو بھی جتنا بھی آپ کو مقدس نظر آئیں، آپ کو انہیں خدا کا نمائندہ سمجھ کر اور واجب الاطاعت جان کر ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. ٹھیک ہے، نہ کہ اس طریقے سے کہ آپ وہ تمام کے تمام خدائی کام اور ایٹریبیوٹس جو ہے نا وہ سب ان کو ڈال دیں یا ان کے حصے میں رکھ دیں اور ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کریں یا ان کو اس طریقے سے ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں جیسے یہی آپ کے رب ہیں یا یہی آپ کے الہ ہیں. اب یہ والی باتیں جو ہیں ظاہر ہے کہ یعنی جتنے لوگ بھی اس قسم کی اپروچز کو اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے. یعنی عیسائیوں سے بھی یہ باتیں ہضم نہیں ہوتیں اس قسم کی, اور جہاں پر مسلمانوں میں بھی اس قسم کے مسائل ہیں وہاں ان سے بھی ہضم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے کہ یعنی وہ جب بھی مقدس ہستیوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مقدس ہستیوں کو کیسے ڈیل کرتے ہیں کہ گویا یہی الہ ہیں, گویا یہی ہمارے حقیقی رب ہیں, یا ان سے یا یوں کہہ لیں کہ انہی کے ذریعے سے ہماری ربوبیت کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے, ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے یا نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, اور اس بارے میں یعنی خود قرآن کا اور خدا کا جو بنیادی طور سے دعویٰ ہے وہ یہی ہے کہ تم کر کے دیکھ لو یہ سب کچھ, اور پھر اس کے بعد تمہیں انجام کار یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ تم کدھر پہنچتے ہو, تمہارا حال کیا ہوتا ہے, تم کس مقام پر آتے ہو. ٹھیک, اور اس میں جو بات شروع کرتے ہیں کہ اب یہ جو برہان ولایت ہے اس کی کیا ڈائمنشنز ہیں یا اس کے کیا پہلو ہیں, تو اس میں بنیادی طور سے جو ہمارا وہ ہے یعنی اس کتاب میں جن آیتوں کو زیادہ ریفر کیا ہے وہ سورۃ الانعام کی آیتیں, اور میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو کہا تھا کہ سورۃ الانعام میں کم از کم 40 مرتبہ جو ہے نا وہ قل کر کے خطاب ہوا ہے کہ پیغمبر آپ بولیں, آپ کہیں, آپ بتائیں لوگوں کو, اور زیادہ تر جہاں پر قل کر کے بات آئی ہے تو وہ کس مقام پر آئی ہے, وہ بھائی توحید کے ہی حوالے سے یعنی معارف کے حوالے سے ہی بات ہے. تو پہلی آیت جو ذکر کرتے ہیں وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 14 اور 15, قل اغیر اللہ اتخذ ولیا, اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں جتنے بھی لوگ ہیں ان سے کہ کیا میں غیر اللہ, اللہ کے غیر کو اتخاذ کر لوں, اختیار کر لوں ایک ولی کے طور پر. یہ آپ ان سے سوال کریں, پوچھیں, آ جو ہے استفہامیہ ہے یعنی کوسچن ہے اس کا جواب. اچھا, اب ایسی بہت ساری جگہوں پر کہ جہاں پر توحید کے حوالے سے سوال کی بات آتی ہے تو وہاں پر قرآن کریم جو ہے نا وہ جواب کا انتظار نہیں کرتا ہے کہ وہ ہاں بولیں گے یا نہیں بولیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سوال کا جواب obvious ہے, ایٹ لیسٹ قرآن کی نظر میں obvious ہے. یعنی غیر خدا کو ولی کے طور پر اتخاذ کرنا ممکن نہیں ہے, نہیں کیا جا سکتا. تو بس اس کے بعد کے جو بیانات ہیں وہ صرف اور صرف کیا ہیں, صرف اور صرف کیا ہیں, وہ اس کا ریزن ہے, دلیل ہے. ٹھیک ہے, اس سوال, السلام علیکم, اس سوال کا یہ جواب نہیں ہے کہ ہاں یا نہیں. اچھا, اور یہاں پر میں اس بیان کو روک کے نا چھوٹی سی ایک بات تھوڑی سی ایڈ کر لوں اس میں کہ یہ ایک کافی بڑا مسئلہ ہے, اور جیسے خاص طور سے جب کوئی ٹسل یا کوئی مطلب جنگ والی صورتحال ہوتی ہے نا تو اس قسم کے سوالات بہت زیادہ ابھرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ پیسفل ریلیجن نہیں ہے, مثال کے طور پر اسلام جو ہے وہ دوسروں کو اکوموڈیٹ نہیں کرتا, یعنی دوسرے کن کو اکوموڈیٹ نہیں کرتا کہ جو لوگ چاہے مشرک ہوں, فاسق ہوں, فاجر ہوں یا اس قسم کے لوگ ہوں, یا یعنی ان میں وہ کہتے ہیں غیر مذاہب, لیکن حقیقتاً غیر کا مطلب ہے کہ جو غیر مسلم ہے یعنی اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے, ان کو اکوموڈیٹ نہیں کرتا. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ٹالرنس جس کا ہم تقاضا کر رہے ہوتے ہیں غلط کاموں پر, غلط چیزوں پر, غلط بلیف پر ٹالرنس, یہ بہرحال خدا کے دین کا پارٹ نہیں ہے. یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے, یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ غلط فہمی ہو کہ جناب یہ جو ہے نا کہ اگر کوئی مثال کے طور پر ظاہراً غیر مسلم ہے تو خدا اس پر تو سختی کر رہا ہے یا اس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ اس سے سختی سے پیش آؤ, اور اگر مسلمان کوئی غلط کام کر رہے ہیں یا فسق و فجور کر رہے ہیں تو ان کے لیے الاؤنس ہے. ایسا نہیں, ٹھیک. لیکن بہرحال یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اس بارے میں الاؤنس اور ٹالرنس اس حد تک ہے کہ تم صحیح ہونے میں کتنا ٹائم لوگے، یا تم صحیح رستے پر آنے میں اگر تمہیں وقت درکار ہے تو وہ الاؤنس موجود ہے، لیکن اس قسم کا کوئی الاؤنس دین میں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے کہ میں غلط رستے پر رہوں، انسسٹ کروں، پرسسٹ کروں، اسی حالت میں میں اپنے وقت موت تک پہنچوں، اور خدا جو ہے نا میرے ان غلط طریقوں کو، یعنی غلط سے مطلب ہے کہ جو خدا کے بتائے ہوئے طریقوں کے اگینسٹ ہیں، اور خدا مجھے بھی اسی طریقے سے قبول کر لے جیسے وہ ایک مسلم کو کرتا ہے یا مومن کو کرتا ہے، یہ ایک پاسبلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. اور جب خدا نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس زمین پر دین حق نافذ ہوگا، تو دین حق نافذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اسے اپوز کرے گا اس کے لیے باقی رہنے کی گنجائش نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ سب باتیں جو ہے نا، کیونکہ ہمیں بھی یہ باتیں ظاہراً بہت عجیب لگتی ہیں، اور اس قسم کے ماحول میں نا یہ مباحث بھی جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں، جی اسلام یہ، اس بارے میں کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ قانون جتنا دوسروں پر اپلائی ہوتا ہے اتنا ہی ہم پر بھی اپلائی ہوتا ہے. یعنی اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اس سے باہر نکلیں گے، اس کے تقاضوں کو خراب کریں گے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہاں آ رہی ہے خدا کی مدد مسلمانوں کے پاس، اتنے سارے مسلمان ممالک ہیں اور سب ایک سے ایک عجیب سے حالت میں، کون سی مدد آ رہی ہے، کون سے مشکلات حل ہو رہی ہیں. ٹھیک، تو یہ بہت اہم بات ہے، یعنی کہ جو ولایت ہے کہ جب خدا کو ہم ولی بناتے ہیں تو ولی بنانے کے لیے یا خدا کی ولایت میں آنے کے لیے بھی کچھ تقاضے ہیں. یعنی وہ ولایت الہی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بس اگر میں کہہ دوں میرا ولی اللہ ہے یا میرا ولی امام ہے یا رسول ہیں تو بام چلے گا ولایت میں. ٹھیک، تو یہ باتیں ذہن میں رہیں اچھے طریقے سے ولایت خدا یا ہدایت خدا کے بارے میں. تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو ولی اختیار کر لوں؟ اب اس کا ریزن ہے کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے، علاوہ خدا کسی اور کو ولی کیوں نہیں ہونا چاہیے. نمبر ون ریزن، فاطر السماوات والارض. فاطر کا مطلب ہوتا ہے بنیادیں رکھنے والا، کہ وہ آسمانوں اور زمین کو ان کی بنیادوں کے ساتھ بنانے والا ہے. یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کے لیے جو مٹیریل ہے، را مٹیریل، وہ کسی اور نے پرووائڈ کیا ہو اور خدا نے اس مٹیریل کو لے کر اس کی تخلیق کر دی ہو، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل بنیادوں سے آسمانوں اور زمین کی وہی اس کو جنم دینے والا ہے، وجود میں لانے والا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمْ، اور وہی ہے جو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا. یعنی وہ طعام عطا کرتا ہے، اطعام کرتا ہے، اور اس کو طعام دینے والا یا اس کو کھلانے والا اور کوئی نہیں ہے. قل انی امرتو ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، اور آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا یعنی تسلیم ہونے والا بنوں. ولا تکونن من المشرکین، اور تم کبھی بھی مشرکین میں سے نہ ہونا. یہاں پر مشرکین کا معنی کیا ہوگا؟ کہ یعنی وہ لوگ جو ولایت خدا میں شریک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ جو ولایت میں خدا کے ساتھ کسی اور کو شامل کرتے ہیں. یہاں پر مشرکین خاص طور سے، کیونکہ ذکر کس کے ذیل میں ہو رہا ہے؟ ولایت کے انڈر میں ہو رہا ہے. تو اس ولایت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ جو، اچھا ہم یہاں سے دیکھیں، اگر یہاں پر خدا لفظ فاطر، صفت فاطر استعمال کر رہا ہے، فاطر السماوات والارض، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں اور کتنی صفات خود بخود موجود ہیں؟ فاطر کے اندر اور کیا کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ تمہیں اس سسٹم میں جتنی بھی تمہاری ریکوائرمنٹس ہیں وہ تمام کی تمام ریکوائرمنٹس پورا کرنے کے لیے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے فاطر کہا کہ فاطر یعنی جو بنیاد اٹھانے والا ہے یا بنیاد سے خلق کرنے والا ہے, وہی خالق بھی ہوگا, رازق بھی ہوگا, مالک بھی ہوگا, مدبر الامور بھی ہوگا, اس کو باقی رکھنے والا بھی ہوگا. تو یہی تو ہمارے سارے مسائل ہیں جو ہم چاہتے ہیں, جن کا حل ہم چاہتے ہیں. ٹھیک, تو تم فاطر کو چھوڑ کر کس کے پاس جا رہے ہو اور کس کی سرپرستی میں تم جانا چاہ رہے ہو؟ اور یہاں پر جو اگلا جملہ آیا, وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, یہ اس بات کو بیان کر رہا ہے ہمارے لیے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس زندگی میں خالی کس بات سے انٹرسٹ رکھتے ہیں؟ طعام. طعام یعنی ضروریات. طعام فانی فقط کھانا نہیں, یعنی کہ جتنی بھی ضروریات ہیں آپ کی, جن میں طعام کا یُطْعِمُ کا ورڈ پہلے کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہ مین ہے, یعنی کھانا پینا انسان کی فنڈامنٹل یا اولین ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک, تو وہی ہے جو کھلایا جا کھلاتا ہے. اچھا, ولا یطعم کیوں آ رہا ہے؟ نہیں, لیکن اس جملے میں اس کا کانٹیکس کیا بن رہا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے آپ کو کھلائیں, لیکن اگر انہیں خود کبھی پرابلم پڑے گی تو وہ پہلے اپنی پرابلم سالو کریں گے بنسبت آپ کو کھلانے کے. ٹھیک, تو ولا یطعم اس بات کو بتا رہا ہے کہ وہ نہیں ہے کہ جو اپنے پاس سے یا اپنی ضروریات میں سے نکال کر تمہیں کچھ دیتا ہے کہ تم کھا لو, بلکہ وہ تمہیں اس طریقے سے کھلانے والا ہے کہ اس طعام کی اس کو خود کوئی حاجت نہیں ہے, وہ خود سے مکمل بے نیاز ہے, غنی ہے. تو اب تم اپنی ضرورت کے لیے اس کے پاس جاؤ گے یا ان کے پاس جاؤ گے کہ جو خود محتاج ہے, خود احتیاج رکھتے ہیں؟ تو یعنی کہ پھر کبھی وہ تمہیں دیں گے اور کبھی نہیں دیں گے. ٹھیک, قل انی امرت ان اکون اول من اسلم, اور اس کے بعد جو آیت نمبر 15 ہے مختصر سی, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اور اے پیغمبر کہہ دے, اتنی سی اس میں کتنی دفعہ قل آیا؟ 3 مرتبہ قل آیا, یعنی ہر بات کو جو ہے نا خدا تعالی پیغمبر اکرم سے کہہ رہا ہے خاص طور سے, کہو کہو کہو. یعنی اس کا میننگ کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ایک مکمل اسٹیٹمنٹ ہیں اور سب مطلب فنڈامنٹل امپورٹنس کی حامل ہیں, جو خدا ان سے باقاعدہ ہدایت دے کر کہلوا رہا ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں خوف رکھتا ہوں اگر میں اپنے رب کی معصیت کروں یوم عظیم کے عذاب کا. اچھا, اب ہمارا ابھی وقفے کا ٹائم آ رہا ہے, میں اس کو تھوڑا سا سمیٹ کے نا پھر اس کے بعد ہم تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے. کہ دیکھیں اب یہ جو دو آیتیں آئیں نا, اس میں پہلا جو حصہ آیا فاطر السماوات والارض, اس سے کون لوگ دلچسپی رکھتے ہیں؟ یعنی فاطر السماوات والارض میں کیا موٹیویشن ہے, کیا انسپریشن ہے ہمارے لیے, کہ کن لوگوں کے لیے انسپریشن ہے؟ یعنی جیسے خدا کہہ رہا ہے کہ میں آسمانوں اور زمین کا فاطر ہوں, کسی کو سن کے خوشی ہوگی اس جملے کو؟
ان سے مخاطب ہے نا اس وقت قرآن کے جو مشرک ہیں, جو شرک کر رہے
ہیں. نہیں, ہر ایک سے مخاطب ہے.
ابھی اس والی آیت کے ریفرنس میں قل ان سے کہہ دو تم
مسلم, ہاں کہ تم مشرکوں میں سے نہ ہونا. یعنی اصل جو بات شروع ہو رہی ہے کہ کیا میں خدا کے علاوہ کسی کو ولی اختیار کروں, اور اس میں کہ نہیں, پاسبل نہیں ہے. اب اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں, تو دلائل میں پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ فاطر السماوات والارض. اچھا, اب یہ اس بات کو بطور دلیل یا ایک انسپریشن کے طور پر کون لوگ لیں گے؟ یعنی کون لوگ ہیں؟ ہر انسان کیا اس چیز کو لے گا کہ ہاں کیونکہ خدا فاطر السماوات والارض ہے اس لیے میں اسے میرا ولی ہونا چاہیے؟ جو جو یعنی کہ آیات آفاقی میں دلچسپی رکھتے ہیں, یعنی جیسے ہم اگر اپنی زبان میں بات کریں کہ آپ مثال کے طور پر آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی بیان کریں یا کوانٹم کی کوئی ایشوز یا اس کی چیزوں کو بیان کریں تو وہ ہر ایک تھوڑی سی راہ چلتا سڑک پہ اسے انٹرسٹ لے گا, لیکن جو ایک سائنٹیفک مائنڈ ہے اس کے لیے یہ بڑی بہترین دلیل ہے, صحیح ہے, نیچر کو سمجھنے کے لیے یا حقائق کو جاننے کے لیے. تو یہ ایک کیٹیگری آف پیپل ہوئے, ٹھیک ہے, کون سے ہوئے کہ جو خدا کو ولی ماننے کے طور پر تیار ہو جائیں گے, کس بات کو جان کر کہ وہ فاطر السماوات والارض. اچھا, اس کے بعد دوسری بات آئی کہ وہ کھلاتا ہے اور اس کو نہیں کھلایا جاتا, یہ چیز کس کو اپیل کرے گی؟ جو اپنی ضرورت, یعنی جو جسے آپ کہہ لیں جو حرص و طمع, جو حرص والے لوگ ہیں, یعنی کہ جو جن کو ایک لحاظ سے کس بات کی حرص ہے یا لالچ ہے کہ میری ضروریات اچھے سے پوری ہو جائیں, یہ ان کے لیے. اور تیسری جو اگلی آیت میں بات آئی کہ اگر میں اس کی معصیت کرتا ہوں تو میں خوف رکھتا ہوں یوم عظیم کے عذاب کا, تو یہ کن لوگوں کے لیے بات ہے؟ جو خوف والے کی. تو یہ وہی جو امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والے کتنے, تین قسم کے ہیں, احرار جو, یا تجار تجارت کرنے والے, یا جو لالچ ہیں جو اپنے پروفٹ میں یا چیزوں کو لینے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, یا وہ جو خوف رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, یا جنت کی لالچ, یعنی وہی لالچ یا خوف جہنم میں جانے کا, یا ایک آزاد انسان ہوتا ہے کہ جو کیا ہوتا ہے کہ جو حقیقتوں میں دلچسپی رکھتا ہے, کہ جہاں پر اسے نظام حقیقت میں کوئی بات ملتی ہے تو وہ اسے یعنی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور وہی اس کے لیے سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس آیت یا ان دو آیتوں کے ملاپ سے کیا بات سمجھائی گئی کہ تم ان تینوں میں سے کسی بھی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہو, تم ان تینوں کیٹیگریز میں سے کسی سے بھی تعلق رکھتے ہو, لیکن دلیل اور برہان یہی ہے کہ خدا کے سوا کسی کو ولی نہ بناؤ. ٹھیک, اب یہ تو اس کا جواب کیا ہے, صحیح, نہیں دیکھیں وہ ہوتا ہے, لیکن انسان خود جس جگہ پر ہوتا ہے نا, باقی دونوں چیزیں اس سے ڈومینیٹ ہوتی ہیں. یعنی جیسے اولیاء خدا ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ خوف سے یا خدا کے انعام کی لالچ سے وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی جیسے آئمہ علیہ السلام کی دعائیں ہیں اس میں آپ کو ملتا ہے نا وہ چیز, لیکن آپ کو ہر جگہ پر وہ جو خدا کی ولایت, یعنی جو پہلے لوگ ہیں, پہلی کیٹیگری ہے, وہ کس بنا پر؟ حبن للہ کی بنا پر وہ خدا کو قبول کرتے ہیں, کیونکہ وہ خدا کی معرفت رکھ رہے ہیں, اس حقیقت کو جان رہے ہیں, پہچان رہے ہیں. تو ہاں, تو معرفت اور محبت, یعنی پہلے والے لوگوں کی کیفیت جو ہے وہ معرفت و محبت ہے, ٹھیک ہے. دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ صرف لالچ یا اس میں نہ ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ شکر گزار ہوں یا اس قسم کے ہوں. اور تیسرے والے لوگ خوف میں ہیں. تو آپ باقی دونوں چیزیں ہوں گی نا, یعنی خوف والوں کے پاس جتنی بھی معرفت ہوگی وہ اس پہ خوف ڈومینیٹ کرے گا, اگر ان کی خدا سے کوئی امید ہوگی اس پر خوف ڈومینیٹ کرے گا. تو یعنی کہ یہ تینوں چیزیں بالکل کمبائن کرتی ہیں انسانوں کے وجود میں. لیکن آپ اصل میں جس جگہ پر ہوتے ہیں نا, جو آپ کا ریئل پول ہوتا ہے, اس کا اثر باقی دونوں کو اپنے انڈر میں لے لیتا ہے. یعنی اس انسان کا خدا سے مانگنا یا حرص اور لالچ یا خوف, دونوں معرفت اور محبت کے انڈر میں چلی جائیں گی. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ ابھی پھر شروع کرتے ہیں اس کو. آپ کا سوال تھا نا, میں سوال اور اس کا جواب دہرا دیتا ہوں کہ یعنی جب قرآن کریم اس بارے میں بہت واضح ہے کہ یعنی غیر از خدا ولایت نہیں ممکن ہو سکتی، غیر از خدا ہدایت ممکن نہیں ہو سکتی. تو مسلمان خود جو ہیں وہ اپنے، مسلمان بھی اور دیگر اہل کتاب بھی، کہ وہ اس ولایت اور ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے خدا سے کیوں ہٹ گئے یا دوسری جگہوں پہ کیوں چلے گئے، آپ جس نے بھی، جس کو بھی بنا لیا. لیکن اس میں بیسیکلی نا دو پرابلمز ہیں. پہلی پرابلم یہ ہے کہ لوگ خود سے چیزوں کو دیکھنا، پڑھنا اور سمجھنا نہیں چاہتے، اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. یعنی کہ وہ یوں کہہ لیں کہ اپنی خود جو اپنی ہدایت، السلام علیکم، اپنی ہدایت کی جو ذمہ داری ہے نا وہ خود اون نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں اگر کوئی بھی چیز ہوگی کہ ہاں میرا ایمان کہاں سے آ رہا ہے، میرا ایمان فلاں سے آ رہا ہے، یعنی میں ایک بات کیوں مان رہا ہوں، اس لیے مان رہا ہوں کہ فلاں مولوی صاحب نے بتائی تھی یا فلاں صاحب نے بتائی تھی. ٹھیک ہے، ایک یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ انسان خود جو ہے وہ اس کو پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے کہ ذمہ داری میرے اوپر نہ ہی آئے، کیونکہ یہ معاملات تھوڑے سے ذرا لوگوں کو مشکل فیل ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یار ادھر ادھر ہی ہو جائے رسپانسبلٹی، میں کسی طریقے سے بچ جاؤں. اور دوسری جو ایک بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں اپنی غلطی سمجھ میں آتی ہے، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ہم اس کو ریکٹیفائی کرنے کو تیار نہیں ہوتے. یعنی قدرت ہمیں بالکل کھول کے دکھا دیتی ہے کہ دیکھو تم غلط رستے پہ جا رہے تھے، تمہاری لیکن نہیں، ہم نے اس میں 10 دلائل دینے ہیں. اور میں وہی آپ سے کہوں کہ جیسے میں کبھی، میں نام بالکل بھی نہیں لوں گا، لیکن میں خود مطلب کافی ذمہ دار دینی شخصیات سے، کوئی اتنے معمولی بھی نہیں، میں وہ باتیں سن رہا ہوں کہ جناب مثال کے طور پر 2012 کے اندر کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی دنیا میں، 2020 سے پہلے امام کا ظہور ہو جائے گا. یہ سب میرے کب کی سنی ہوئی باتیں آپ سے 16-17-18 سال پہ. اچھا دیکھیں، میں یہاں پر آپ کو ایک بات کہوں کہ جو بھی یہ بات کہہ رہا ہے نا، کیا اس کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ آپ نے ایک بات اگر کہی، اب پہلے تو آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس بنیاد پہ یہ باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جیسے آپ نے کبھی بھی مجھے نہیں سنا ہوگا کہ میں نے کوئی بھی پیشن گوئی سنائی ہو، یہ اگر کچھ بھی سنایا ہے تو جس نے کہا ہے اس کا نام لے کے سنایا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے یا کہنے والی کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ اگر ہم نے یہ بات کہی اور وہ غلط ہو گئی تو ہم اس کا ذکر کریں، اس کو رجوع کریں، اپنی غلطی کو مانیں، ہم یہ کہیں کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہ بات غلط نہیں. وہ اب پھر اس کے بعد وہ غلط ہو جاتا ہے، اس کے بعد نئی پیشن گوئیوں کا ایک نیا دفتر کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر ابھی جو جنگ ہو رہی ہے، اس میں ایک سال پہلے لوگ کے بس 2 دن میں فتح ہو رہی ہے، 2 دن میں یہ ہو رہا ہے، سب یہ ہو رہا ہے، اسرائیل نابود ہو رہا ہے. ناؤ دے ڈونٹ ہیو دا گٹس کہ وہ عوام جو ہے وہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے. انہوں نے بھی ساری سٹوریز کو بائی کر لیا ہوتا ہے، جبکہ عقل سلیم بتا رہی ہے کہ آپ بات صحیح نہیں کر رہے. اگر آپ آنیسٹی کے ساتھ ایویڈنس بیسڈ، فیکٹ بیسڈ انالیسس کریں تو وہ عقل آپ کی آپ کو کوئی اور تصویر دکھا رہی ہے. لیکن نہیں، لوگوں کو بھی پتا ہے، بولنے والوں کو بھی پتا ہے کہ یہ عوام خالی کہانیاں خریدنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. وہ اسٹوری بنا کے لاؤ جو سیل ہو جائے اور سب خوش ہیں اس پہ، اور اس کے بعد کسی کو اتنی بھی حیا نہیں ہے کہ وہ یہ بات کہہ دے کہ یار نہیں، میں نے غلطی کی تھی، میں نے غلط سمجھا تھا. نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی اگر ہمارا معیار ہوگا تو ہدایت اثر کرے گی ہمارے اوپر؟ خود آپ سوچیں. مطلب یہ تو ایک مثال میں نے دی جو ہم سب دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم سب سمجھ سکتے ہیں. ایسی دسیوں مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. ہمارا پورا ایمان کا جتنا بھی ہے نا، وہ جتنا بھی ہم نے کمپلیکس بنایا ہوا نا، سب گورکھ دھندا ہے. اس کی تہ میں نیچے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بیس نہیں ہے، کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے. جیسے اب یعنی الحمدللہ انقلاب کے بعد وہ علماء آئے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم جو 1200 سال سے جو دین لے کر چل رہے ہیں وہ قرآن بیسڈ ہی نہیں ہے، اس کی بنیاد کتاب خدا پر ہے ہی نہیں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس بیسس پر آپ کو ترقی ملے گی، اس وجہ سے آپ کو ہدایت ملے گی؟ تو یہ بنیادی باتیں، تو یہ یعنی کہ ایک تو یہ کہ انسان خود اپنے ایمان کا خود ایک ذمہ داری لینا، اپنی قبر میں جا کے مجھے اپنے ایمان کا حساب دینا ہے نا، کسی مولوی صاحب یا عالم کو تو نہیں دینا، میں یہ کہہ کے تو نہیں بچ سکتا کہ جی فلاں صاحب نے مجھے یہ پڑھا دیا تھا تو بس یہ سن لیجئے آپ، تو وہ سن کے فرشتوں نے نہیں جانا ہے.
ان کا جو سوال ہے میں مسلمان دور کہاں سے ہوئے، تو مطلب رسول اللہ کے دور میں تو یہ واضح پیغام تھا نا اس وقت کہ ولایت خدا صرف ولایت خدا ہے. تو مثلا ذیشان شاید مطلب جو میں سمجھا ہوں آپ کا کہ بھئی کہاں سے چینج ہوا یہ مسلمان،
نہیں کہاں سے کا مطلب نہیں ہے، میرا خیال ہے شاید میں نے آپ کا جواب دیا کہ یعنی وہ کون سی باتیں تھیں، یعنی وہ ریزن کیا تھا
رسول اللہ کے، تو اس کے بعد چونکہ ولایت کا وہی مسئلہ ہے کہ ولایت کا حق ہی نہیں دیا گیا عوام کی طرف سے، تو پھر وہ جو
ہاں لیکن ریزن، لیکن ریزن ہے نا، اگر آپ ریزن جائیں گے نا تو اس میں یہ دو موٹے موٹے ریزن ہیں اور کے علاوہ بھی، کہ ایک تو یہ کہ لوگوں نے خود کچھ نہیں دقت کرنی، یہ اپنے ایمان کا جتنا بھی ٹوکرا ہے نا وہ کسی اور کے سر پہ رکھنا ہے.
یہ ہیومن سائیکالوجی ہے، ہر نبی کے دور سے جناب ابراہیم دیکھ لیں آپ، جناب موسیٰ دیکھ لیں،
ٹھیک ہے میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ یہ مسائل ہر جگہ پر ہیں، تو اسی لیے میں نے ان کو تھوڑا سا ایڈ بھی کر دیا تھا کہ اہل کتاب بھی ایسے ہی ہیں،
سارے ایسے ہیں،
یعنی یہ صرف مسلمانوں کا فینومینن نہیں ہے، اہل کتاب بھی ایسے ہی ہیں، انہوں نے بھی یہی سارے کام کیے. لیکن ہمارے ساتھ بھی جو ہے نا ابھی یہی بات ہے کہ ہم جس قسم کا دین لے کے چل رہے ہیں، اولاً تو وہ علم پر بیس ہی نہیں کر رہا، کتاب خدا پر اس کی بنیاد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نمبر ون پرابلم، اور کوئی اس بارے میں سینسیٹیو نہیں ہے، یعنی عالم سے لے کے اور عامی تک کوئی اس بارے میں سینسیٹیو نہیں ہے کہ یہ ہم مطلب جو دین ہم پیش کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے، کیوں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم جو بھی دین لے کے چل رہے ہیں اس میں ہمارے جو کلیمز ہیں، اس میں ہمارے جو سارے کے سارے دعوے ہیں، وہ ہر دو سال کے وقفے سے غلط ثابت ہوتے ہیں، لیکن نہ بولنے والے کو کوئی احساس ہے اس بات کا، وہ بھی بول کے فارغ ہو گئے، ان کے بھی نعرے لگ گئے، واہ واہ ہو گئی، آہا ہو گئی، وہ بھی خوش، اور اس کے بعد جتنے سننے والے ہیں وہ بھی اپنی جگہ چلو بھائی اب نئی کہانی لاؤ، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا کہ انسان کو اپنے آپ کو فیڈ بیک کا جو پرنسپل ہے نا، اگر آپ نیچر کو دیکھیں تو قدرت جو ہے نا ہر جگہ فیڈ بیک ہے، یعنی وہ چیز جو آپ کرتے ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں وہ پلٹ کر آپ کے پاس آتی ہے، آپ نظام قدرت میں ہر جگہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اگر آپ انڈسٹریل ویسٹ فضا میں پھینکیں گے وہ ایسے ڈرین بن کے آپ پر برسے گا، ٹھیک ہے. اگر آپ زمین کو گندا کریں گے، خراب کریں گے، وہ زمین آپ کے لیے فصل اگانا چھوڑ دے گی، ٹھیک ہے نا. یعنی تو وہ فیڈ بیک کیا ہماری باتوں کا نہیں آتا کیا؟ یعنی ہم جس قسم کی حرکتیں اور وہ کر رہے ہیں اس کا کوئی فیڈ بیک نہیں ہے. فیڈ بیک کا نظام جو ہے نا وہ نیچر میں ہر جگہ ایمبیڈڈ ہے، بلٹ ان ہے، تو لیکن کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمیں کسی بات کی.
جی جو بھی سمجھ میں آ رہا ہے وہ اسی دو چکر میں پھنسی ہوئی ہے، جو اسی دین کو مانتے ہیں یا وہ خوف میں پھنسے ہوئے یا وہ لالچ میں پھنسے ہیں، ان دو چیز میں، یعنی کہ کسی چیز کی بھی وہ عبادت کر رہے ہیں یا تو خوف سے کر رہے ہیں یا لالچ سے کر رہے ہیں. جو دین کو نہیں مان رہے وہ تو لا دین ہے، ان کو تو آپ کوسچن کرتے ہیں، یعنی ہندو مذہب آپ دیکھ لیں، بدھ مذہب آپ دیکھ لیں، مثلاً چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، ان سے پوچھے بھائی یہ چڑھاوے کیوں چڑھا رہے ہیں، میرا فلانا راضی ہوگا اور میری جو ہے وہ دولت میں اضافہ ہوگا. مسلمان سے پوچھے بھائی تم کیا کر رہے ہو، منت چڑھا رہا ہوں، کیوں بھائی کیوں چڑھا رہے ہو، اس لیے. اچھا دوسرا کام خوف سے، ابھی بھائی نہیں کیا تو کیا ہوگا، وہی والی اسی آیت کے اندر ہی پوری سائیکالوجی پوری انسان.
ہاں لیکن اس میں آیت یہ کہہ رہی ہے نا کہ تم کسی بھی سائیکی سے تعلق رکھتے ہو، لیکن ولایت خدا ہر جگہ پر تم کو سیٹسفائی کر سکتی ہے، یعنی ایون ہاں ایون اگر تم خوف بھی رکھتے ہو تو خدا کا خوف رکھو، اگر تمہیں لالچ بھی کرنا ہے تو خدا کے لالچ سے لالچی بنو، اور اگر تمہارا معیار بلند ہے, تم حقیقتوں کو سمجھ سکتے ہو, تو اس معرفت کے اور محبت والے معیار پہ آ جاؤ. یعنی تم کسی بھی کیٹیگری سے, اس آیت کی خاص بات جو انہوں نے نقل کی ہے وہ اسی بنیاد پہ نقل کی ہے کہ ہیومینٹی میں, انسانیت میں جتنے بھی کیڈرز بنتے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک, یہ آیت ان کو سب کو ایڈریس کر کے کہہ رہی ہے کہ تم کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہو لیکن خدا کے سوا کسی اور کو ولی نہ بناؤ. میرا خیال ہے اسی جملے نے ہی ذیشان کو پریشان کیا ہے کہ جب اتنا کلیئر بیان ہے کہ یہ نہیں خدا کہہ رہا ہے کہ ہاں اگر تم اعلیٰ معیار رکھتے ہو, اگر تم معرفت رکھتے ہو تو خدا کو ولی بناؤ, ورنہ تم اس سے دائرے سے باہر نکل جاؤ گے. یہ نہیں, تم کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہو. جی جی, تو اس کے بعد مسلمانوں کی یا دینداروں کی یا دین کا نام رکھنے والوں کی بڑی تعداد کیوں اس سے باہر چلی گئی, ہے نا؟ میرا خیال یہی آپ کا سوال تھا کہ یہ پرابلم تھی. تو اسی میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس چیز کو بہت جگہوں پر بیان فرمایا. جیسے یہ آیت ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17, ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا, کہ بے شک جن کی یہ بندگی یا عبادت کرتے ہیں خدا کو چھوڑ کر, وہ ان کے رزق کے مالک نہیں ہیں, ان کے رزق کی ملکیت نہیں رکھتے. فابتغوا عند اللہ الرزق, بس تلاش کرو خدا کے پاس رزق کو. واعبدوہ واشکروا لہ, اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر گزارو. ٹھیک, کہ انہیں اگر تمہیں طعام بھی چاہیے, اگر تمہیں اس کی بھی خواہش ہے, تو رزق خدا کے پاس تلاش کرو. اچھا, میں ایک چیز اس میں کسی اس حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ یعنی اپنے بارے میں کوئی, لیکن تقریباً اب میں اپنی زندگی کے تجربات سے اس جگہ پر بہت اچھے طریقے سے پہنچ چکا ہوں کہ جو نظام قرآن کریم نے بتایا ہے نا زندگی کا, وہ عین حق ہے. یعنی تجربہ کر کے انسان دیکھ سکتا ہے کہ یہ عین حق ہے, کہ خدا کا جو سسٹم ہے وہ اس طریقے سے آپ کی پرابلمز, اگر آپ واقعاً اس پر بھروسہ کرنے والے ہوں, جیسے وہ شہید مطہری کا جملہ شاید میں نے پچھلی دفعہ اسی درس میں کہا تھا, کہ انہوں نے بڑا اچھا ایک پوائنٹر دیا ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے توکل علی اللہ, عین سے علی اللہ, نہ کہ توکل الی اللہ. ٹھیک ہے, یعنی خدا کی طرف توکل نہیں ہے. جیسے فوضت امری الی اللہ, میں اپنے امور کو سونپتا ہوں الی اللہ, الی اللہ. ٹھیک ہے, لیکن توکل الی اللہ نہیں ہے, توکل علی اللہ ہے. تو وہ اسی بات کو کہتے ہیں کہ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا پہ پڑ جاؤ, یعنی وہی تمہارا تکیہ ہو, وہی تمہارا بھروسہ ہو, وہی تمہارا سہارا, وہی تمہاری بیس ہو, علی اللہ ہے. اب جب آپ خدا پر توکل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم خدا کو پھر سکھانے بیٹھے کہ میرے لیے جو اچھا یہ ہے نا تو آپ یہ کریں میرے ساتھ. تو اس کا تعلق توکل اور تفویض سے نہیں ہوتا. تو بہرحال یعنی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں کہ اگر انسان اس پر بھروسہ رکھتا ہے نا, تو اس طریقے سے تمام چیزیں آپ کے لیے ارینج ہو جاتی ہیں, آپ کی لائف میں پوری سیٹ ہو جاتی ہیں کہ جو آپ خود کبھی بھی نہیں سوچ سکتے. یرزق ہو من حیث ہو لا یحتسب, خدا ان رستوں سے رزق, اور رزق کا مطلب خالی ظاہر کھانا پینا نہیں ہے بلکہ آپ کی پوری زندگی کی مطلب نورشمنٹ ہے. رزق کا مطلب جو ہے وہ آپ کی پوری لائف کی نورشمنٹ ہے, ہر طریقے سے, ظاہری باطنی معنوی ہر اعتبار سے زندگی کو پروان چڑھانا. تو وہ ان اس راہوں سے وہ سب کچھ ہو جاتا ہے کہ جو انسان سوچ بھی نہیں پاتا. ٹھیک ہے, یہ دوسرا ہوا. اور تیسرا, انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, کہ اس بارے میں بھی قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں کہ جہاں پر یعنی عذاب کے خوف کے بارے میں بات ہوئی ہے. اور اس میں آئی تھنک سورہ یاسین میں بھی ہے, یہاں آیت نقل کرتے ہیں سورہ انعام کی ہی اسی کنٹینیویشن میں ہے, آیت نمبر 17, کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اگر خدا کوئی سختی لے کر آئے، اگر کوئی سختی خدا کی طرف سے آ جائے، فلا کا شفا لہو اللہ ہوا، کشف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو چاک کرنا، اس کو ہٹانا، پھاڑ دینا، اس کو الگ کر دینا، اس کے سوا کوئی اور یہ کام کر نہیں سکتا. وَإِن يَمْسَسْكُ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر یا اچھائی دے دے، عطا کر دے، تو وہ یقیناً ہر شے پر قادر ہے. تو تم چاہے مطلب ادھر سے ہو، لالچ رکھتے ہو، چاہے خوف رکھتے ہو، لالچ رکھتے ہو چاہے خوف رکھتے ہو، لیکن کس پر بھروسہ کرو؟ جو اعلیٰ کل شئن قدیر ہے، اس پر بھروسہ کرو، اس کو اپنا ولی قرار دو. ٹھیک. اور اسی میں ہی یعنی کہ جو ہیں بہت ساری باتیں، خود معصوم کی جو سنت ہے، معصومین علیہ السلام کی جو زندگی کی سنت ہے، وہ اس پر پوری 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 یعنی مکمل طور سے پوری اترتی ہے. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال، مطلب مثال چھوٹی تو نہیں ہے، بیان میں شاید تھوڑی چھوٹی ہو، ذکر یونسی کی مثال، حضرت یونس علیہ السلام. اس میں ایک جو بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ ظاہراً حضرت یونس کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے، جو ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ترک اولا ہو گیا، خطا ہو گئی، فلاں ہو گیا، جو بھی ہوا، لیکن اس میں جو ایک امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اس ذکر سے دلچسپی کس کو ہے؟ اولیاء الہی کو ہے، عوام کو نہیں ہے زیادہ. ٹھیک ہے، عوام کو نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا مطلب ہے، لیکن اولیاء خدا اس ذکر کو بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں، اور خاص طور سے سجدے کی حالت میں پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں. اس میں کیا خاص بات ہے اس ذکر میں؟
اپنی طرف انہوں نے نسبت دی ایک اس کی کہ ظلم یا اس میں کی نسبت اپنی طرف دے کے اور خدا سے کہا کہ ظلمت کے اندھیرے سے مجھے تو باہر نکال. بظاہر تو یہی
دیکھیں، اس میں جو بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جس حالت میں پہنچ گئے تھے، یعنی شکم ماہی میں، مچھلی کے پیٹ میں، اب وہاں سے ان کے لیے نجات کا کوئی رستہ تھا؟ نکل سکتے تھے؟ یعنی جیسے بعض اوقات وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ایسے چلے جاتے ہیں لیکن ان کے پاس چاقو ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو وہ اس کو پھاڑ کے نکل آتے. کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور ایک اور مثال جو عرفا دیتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ انسان کی مثال ہے اس دنیا کے اندر. ٹھیک ہے. ان کے اوپر تین قسم کی تاریکیاں تھیں، مطلب ایک تاریکی رات کی تاریکی تھی، ایک تاریکی سمندر کے پانی کی تھی، اور تیسری تاریکی جو تھی دیٹ آف فلیش اینڈ بلڈ، جس میں وہ پھنس گئے تھے. تو یہی حال ہمارا بھی ہے، یہی حال ہمارا بھی ہے کہ ہمارے اوپر سب سے پہلی تاریکی یہ خون اور گوشت کی ہے، جس بدن میں میں موجود ہوں. اس کے اوپر دوسری تاریکی جو سمندر والی، وہ یہ دنیا ہے، لعب و لہو ہے، جس نے مجھے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے جیسے سمندر کا پانی. اور اس کے اوپر اور ابو جو تاریکی ہے وہ خود یہ دنیا کی ہے کہ جو ظلمات اور اندھیری ہے، کیونکہ یہ اسفل السافلین. ٹھیک. تو یعنی ایک تاریکی خون اور گوشت کی، ایک تاریکی لہو و لعب کی، زینت تفاخر تکاثر کی، اور تیسری تاریکی خود دنیا مادی کی. اور حضرت یونس علیہ السلام کی جو حالت تھی کہ ان کے پاس کوئی وسیلہ، کوئی راہ نہیں تھی کہ وہ اس سے باہر آ سکے. تو یہی حال ہمارا بھی ہے کہ ہم جتنی بھی تدبیر کر لیں، چاہے وہ میری تدبیر میری عقل سے آئے، میرے علم سے آئے، یا میری عبادتوں سے آئے، ٹھیک ہے، وہ مجھے نجات نہیں دلا سکتی. فقط اور فقط کیا چیز نجات دلائے گی؟ وہی تسبیح یا خدا کی طرف رجوع، لا الہ الا انت سبحانک، یعنی وہ توحید اور تسبیح، سبوحیت، جس نے ان کو باہر نکالا. ٹھیک ہے. تو وہ اسی کو جو اولیاء الہی کہتے ہیں کہ جب اس ذکر کو آپ حالت سجدہ میں پڑھیں تو آپ اس چیز کو ریکال کریں گے آپ کس حال میں, میں اور آپ بھی اسی حالت میں ہیں جو حضرت یونس علیہ السلام کی حالت تھی. لیکن وہاں پر کیا ہو کہ انسان غم کی حالت میں آئے اس کو دیکھ کر, کیونکہ آیت کیا کہہ رہی ہے, جب انہوں نے ذکر پڑھا تو فنجیناہ من الغم. اب لوگ کوئی بھی کہے معصیت گناہ جرم جو بھی تھا, لیکن خدا نے کہی معصیت سے نجات نہیں دلائی ان کو, نجیناہ من الغم, ہمیں غم ہے اس حالت میں جی ہم خوش ہیں. انی کنتو من الظالمین, کہ بے شک میں ہو گیا ظالمین میں سے, یہ اس کا ایگزیکٹ ترجمہ ہے.
یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یعنی پہلے اپنے نفس پہ توجہ بھی گئے.
ہاں وہ وہ ہاں, تو انی کنتو من الظالمین, تو تبھی تو غم ہوگا, ورنہ غم کیوں ہوگا.
ایکسیپٹ کرے کہ بھئی یہ غلطی میری ہے, پھر خدا وہ
غلطی کا یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے, یعنی کہ میں کس حالت میں ہوں, ٹھیک ہے, یعنی من الظالمین, کہ میں ان ظلمتوں میں پھنس گیا ہوں. اور اولیاء خدا کی یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ ان پر کوئی بھی مشکل آتی ہے نا, وہ کبھی کسی دوسرے کو بلیم نہیں کرتے, وہاں گناہ کی بات نہیں ہوتی ہے. یعنی کہ جیسے رسول اللہ نے جب مکی زندگی کے شروع کے 5-6 سالوں میں جب بہت زیادہ سخت حالات ہو گئے تھے, کوئی مسلمان نہیں ہو رہا تھا, کچھ نہیں ہو رہا تھا, اس وقت رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ یہ نالائق لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے ہیں. آپ نے یہ بات سوچی اور سمجھی کہ میری دعوت میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. بھی کتنا ڈفرینٹ ہے یہ سارا کچھ.
لیکن وہ جو پھر ہوا ہے کہ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ, کہ ان اولیاء کو تو کوئی حزن ہوتا ہی نہیں.
ہاں نہیں ہوتا, نہیں یہ نہیں بات, خوف نہیں ہوتا. لا خوف علیہم,
ان کے اوپر
ان پر خوف مسلط نہیں ہوتا.
یعنی خوف ہوتا ہے,
ظاہر ہے خوف کا مطلب ہے کہ آپ مستقبل کے بارے میں ایک اندیشہ رکھیں, مستقبل کے بارے میں آپ اپریہنسو ہوں, تو یہ کیوں نہیں ہوگا. علیہم نہیں ہوتا,
تاری نہیں,
ان پر مسلط نہیں ہوتا, ان کے بیلنس کو خراب نہیں کرتا. یہ
اس میں استغفار کا بھی پہلو آتا ہے.
ہاں یعنی کہ اس میں جیسے حضرت آدم علیہ السلام, انہوں نے کیا کہا شیطان کے بالکل اگینسٹ, انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, ٹھیک ہے, ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا جس کی وجہ سے ہم اس حالت میں آ گئے. ظلم یہاں پر وہ ظلم نہیں ہے, یہ بہت ہی ظلم کا مطلب یہاں پر آپ یہ لیجئے کہ یعنی کہ ایک ایسی چیز جس نے ہمیں ظلمت میں پہنچا دیا, نہ کہ وہ کسی ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور اگر جیسے ہم اس کسی ظلمت میں جاتے ہیں یا پریشانی میں جاتے ہیں تو ہم فوراً اس کے لیے کسی دوسرے کو ڈھونڈتے ہیں کہ یہ وجہ بنا, لیکن حضرت آدم اور حوا نے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ یہ شیطان کی وجہ سے ہوا ہے. سیدھا سیدھا کس پر لیا؟ اپنے اوپر. حضرت یوسف علیہ السلام کا وما ابرئ نفسی, ٹھیک ہے, یہ اولیاء خدا کا شیوہ اور سنت و سیرت ہے, اور یہی عین قانون خدا ہے جو ہم نہیں ایکنالج کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ جو کچھ بھی تم پر پڑتی ہے من انفسکم ہے, تمہارے اپنے نفوس کی وجہ سے پڑتی ہے تم پر, اس کی وجہ سے تم مبتلا ہوتے ہو مختلف قسم کے جو بھی ہوں مسائل, پریشانیاں, تاریکیاں. اور یہاں پر اولیاء خدا کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے, ورنہ ہم تو پتہ نہیں کب کے مطلب تباہ ہو چکے ہیں, کہ وہ آگے بڑھ کر نہ ہماری کی ہوئی حرکتوں کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں کو اپنے اوپر لیتے ہیں اور خود اس کے آگے سینہ سپر ہوتے ہیں.
یعنی کوئی کسی کا بدل ہوئی نہیں,
بدل کوئی نہیں ہے, لیکن دنیا کی زندگی میں جس طریقے سے باپ ہے وہ اپنی اولاد کو مصیبتوں سے نکالتا ہے نا, اگر اولاد مثال کے طور پر کسی ایسی جگہ گر جائے جہاں پر آگ ہو, اس کو نکالے گا نا اس کو، ٹھیک ہے، نکالنے میں اس کا ہاتھ بھی جلے گا نا. یہ اسی طریقے سے اور کسی مصیبتوں میں اولاد کو بچاتے ہوئے والدین غریب بھی ہو جاتے ہیں، والدین پریشان بھی ہو جاتے ہیں، زخمی بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ والی بات ہے، بوجھ نہیں اٹھا رہا کوئی کسی کا، آپ سمجھ رہے ہیں، بوجھ کوئی نہیں کسی کا اٹھا رہا. یعنی مثال کے طور پر کہ جو امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی، وہ ان سارے لوگوں کو اور اس کے بعد کی آنے والی امتوں کی نجات کا سبب بنی یا نہیں بنی؟ اپنے اوپر لینا، جیسے ایک والدین جو ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کے سینہ سے پر ہو جاتے ہیں. اور یہ روایت، یعنی کہ ایک چیز میں کافی سوچا کرتا تھا کہ آئمہ علیہ السلام میں، کیونکہ اس بارے میں میں الحمدللہ بالکل کلیئر ہوں کہ کربلا کا جو بھی واقعہ ہوا ہے نا، یہ خود اپنا بنایا ہوا ہے. یعنی جیسے کہنا کہ آپ خود اپنے لیے ایک چیز کو چوز کریں، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز آگے مسلط ہو گئی اہل بیت پر، ایسا نہیں ہے کچھ بھی. انہوں نے خود اس راہ کو منتخب کیا بالکل اپنے تمام اختیار اور اپنی چوائس کے ساتھ، اور جو بالکل نظر بھی آتا ہے، تمام واقعات میں نظر بھی آتا ہے یہی بات. یعنی ہم اس کو جتنا بھی غم انگیز بنانے کے لیے باتیں اس میں ڈالتے رہیں، لیکن وہاں پر وہ سارا ایک ان کا اپنا اختیار تھا. لیکن مجھے جو چیز اس کے بعد سب سے زیادہ تکلیف دیتی رہی ہے، وہ امام کاظم علیہ السلام کی قید ہے، کہ اس کا جو احوال بیان کیا جاتا ہے وہ بہت دردناک ہے. کہ جس کے نہیں نہیں مطلب یہ کہ آپ سوچیں کہ تقریباً تھوڑے تھوڑے وقفے سے 14 سال کے عرصے میں قید ہونا، اور زندگی کے آخری 4 سالوں میں قید رہنا، اور پھر اس کے بعد آپ کے جو کچھ جملے بھی ہیں نا اس کے حوالے سے، وہ بہت ہی تکلیف دہ. یعنی ایک شخص جو بہت ہی پین میں، اچھا آپ سوچیں کہ کئی سالوں تک، یعنی کہ آپ کو کس قسم کے قید خانے میں رکھا تھا، جیسے یہ جگہ ہے سیڑھیوں کے نیچے، ایک اس میں جا کے وہ کر دیا، اور اس قسم کی چیزیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے بڑے تھے، یعنی کہ یہ کیوں ہوا یہ؟ کیونکہ ایسا نہیں ہے باقی کسی امام کے ساتھ آپ دیکھیں اس طریقے سے نہیں ہوا ہے. پھر اصول کافی کی ایک روایت میں نے دیکھی کہ جس میں شاید امام رضا ہے، کس سے، کہ امام کاظم علیہ السلام کے وقت جو شیعہ تھے یا جو لوگ بھی تھے اہل بیت کے ماننے والے، خدا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو عذاب دے. اس حال کو پہنچ چکی تھی قوم، اور امام علیہ السلام نے وہ چیز اپنے اوپر لی ہے. یعنی ہم جو ہے نا، ان اولیاء خدا کا ہم پتہ نہیں کس کس جگہ، ہمیں تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کس جگہ ان کے احسان مند ہیں، کیونکہ ہم نظام غیب کو تو جانتے ہی نہیں ہیں. یعنی ہم جیسے لوگ جو ہیں نا، اگر میں ایک لفظ کہوں کہ صرف بیڑا غرق کرنے کے لیے ہیں، کہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے نا ہر جگہ ان کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے رہو، اللہ کے نمائندے کے لیے ان کا کام مشکل بناتے رہو. تو مطلب یہ چیز کہ جو ولایت ہے یا ولایت خدا کے حوالے سے، کہ اس کے علاوہ آپ کو کسی اور طرف نہیں جانا ہے اس ولایت کو ہٹ کر. اور اس بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت کے ساتھ ہم کو بتا رہا ہے کہ تم اس چیز کو ٹیسٹ کر لو، تم اپنی زندگی میں اس بات کو دیکھ لو، آزما کے دیکھ لو کہ یہ جو ہم نے تم کو نظام بتایا ہے، اس نظام کے تحت تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے، اس سے ہٹ کے زندگی کیسے گزرتی ہے تم خود. اور اس میں جو دیکھیں سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ یعنی آپ کس چیز کو اپنی لائف میں سب سے زیادہ ویلیو دیتے ہیں، کیونکہ مختلف لوگوں کا کرائٹیریا الگ الگ ہوتا ہے اپنی اپنی معرفت کے حوالے سے. لیکن اگر مثال کے طور پر کہ میں اپنی نمازوں میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ میرا خدا سے کنیکشن بن رہا ہے، اور اگر میں کتاب خدا کے حوالے سے اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھ سے کمیونیکیٹ کر رہی ہے، اور اگر میں اس چیز کو نوٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں کے حوالے سے میرے اندر بدنفسی یا بدنیتی نہیں پیدا ہو رہی، تو میں اپنے بارے میں اچھا گمان رکھ سکتا ہوں کہ نظام خدا نے جو ہے مجھے یعنی اپنے سائے سے، اپنی رحمت کے سائے سے باہر نہیں نکالا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ولایت، ولایت کے جو ہے مین کرائٹیریا کیا ہے کہ خدا کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہو، خدا کا جو پیغام کا جو چینل ہے اس چینل سے آپ کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی ہو، اور اللہ کے بندوں کی زندگیوں میں آپ پازیٹیولی اور اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کریں، ان کی مشکلات کو حل کریں یا ان کی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ جو جیسے آیت اللہ جوادی عاملی بھی ایک جملہ بہت دفعہ، بہت بہت زیادہ دفعہ انہوں نے اس کو ریپیٹ کیا ہے کہ نہ بیراہا می رود نہ راہ کثیرہ می بندد، کہ جو انسان یہ ہوتا ہے نا کہ نہ خود ٹیڑھا غلط سلط چلتا ہے اور نہ کسی دوسرے کے رستے کو بند کرتا ہے، یہ انسان خدا کی بارگاہ سے خیر کا امیدوار ہے، خیر کی امید رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ولایت کی نشانیاں ہیں۔ اور اگر یہ سب نہیں ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے لیے پرابلم کریٹر ہے، ان کو گمراہ کرنے کا سبب بنتا ہے، ان کی زندگی میں مشکلات لانے کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے، اس کا بہت ساری عبادتیں کرنے کے باوجود جو خدائی چینلز ہیں ان سے کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے، کوئی لنک ہی نہیں ہے، صحیح؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بندہ اپنے حیثیت میں کچھ بھی کر رہا ہے لیکن یہ اس ولایت خدا کے امبریلا میں اور سائبان میں زندگی نہیں گزار رہا ہے، یہ زندگی اس کی وہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر آخری اس میں ایک ٹاپک بیان کرتے ہیں کہ قرآن نے جتنے بھی براہین، یعنی ہم نے ابھی تک تقریباً 7 ریزنز یا دلائل کا مطالعہ کیا خدا کے حوالے سے، جس میں آخری کیا تھی؟ برہان ولایت۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو براہین قرآن ہیں یہ کس لیے ہیں؟ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے مطابق یا ان کی بیس پر کوئی فلسفی یا کلامی بحث کو برپا کیا جائے، یہ تمام کے تمام براہین جو قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں یہ انسان کے سیر و سلوک کے لیے ہیں، تاکہ انسان کو اس قابل بنائیں کہ انسان ان سے اور خاص طور سے برہان ولایت سے استفادہ کرے، اور جو فاطر السماوات والارض ہے اس کی طرف حرکت کرے، اس کی طرف پیش قدمی کرے، اس راہ پر آگے بڑھے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ جب خدا نے اپنی ولایت کی بات کی ہے تو اس ولایت کو ایک سفر سے تعبیر کیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور اس ولایت سے کیا ہوتا ہے، کیا نتیجہ کیا ہے کہ وہ انہیں مسلسل، یخرجہم کا مطلب کیا ہے، مسلسل نکال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، ان کو مسلسل نکال رہا ہوتا ہے، من الظلمات تاریکیوں سے، الی النور، وہی جو ذکر یونسی میں بھی ہے کہ لیکن اس بات کا احساس تو کرو، تمہیں یہ چیز غم میں مبتلا تو کرے کہ تم ظلمات میں ہو، ہے نا؟ یعنی کہ یہ چیز انسان کو غمزدہ تو کرے، تکلیف میں تو لائے، اور پھر اس کے بعد وہ کہے لا الہ الا انت سبحانک۔ اور اس میں اور ایک بہت خاص بات ہے، وہ کیا ہے، اس کو بھی پک کریں، وہ خاص بات یہ ہے کہ یہاں کسی حاجت کے بیان کا ذکر نہیں ہے، جیسے حضرت ایوب کی دعا ہے، ربی انی مسنی الضر، بس، وانت ارحم الراحمین، ٹھیک، یہ حاجت، یہ نہیں کہا مجھے نکال دے اس سے، انی کنت من الظالمین، ظالمین میں سے ہو گیا ہوں، لیکن فخرجنی، یہ ورڈ نہیں ہے کہ مجھے اس سے باہر نکال دیں۔ تو یہ کیا ہے، یعنی کہ اگر ہم خدا کو اپنا ولی سمجھتے ہیں تو اس ولی سمجھنے میں ایک مین ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ اس کو اپنے حال پر باخبر بھی جانی ہے، اس کو اپنے حال کا دیکھنے والا بھی سمجھیے، ٹھیک، یعنی کہ جیسے اگر ہم وہ بات کرتے ہیں کہ ہم جناب کیا ہے کہ اپنے ساری چیزیں بتا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں تو یہ کوئی بندگی نہیں ہے، یعنی یہ خدا پر ایمان نہیں ہے. تو پھر آپ نے کس خدا پر ایمان رکھا ہے جو آپ نہ آپ کے حال کو جانتا ہے، آپ کو وہ بتانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو آپ کے بارے میں وہ باخبر ہے کہ آپ کو اسے ہوشیار کرنے کی ضرورت ہے، نہ وہ آپ کی زندگی کی مصلحتوں کو جانتا ہے کہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ مجھے کیا ملنا چاہیے. یہ بندگی ہے. دعائیں بالکل مانگیں، لیکن دعا مانگنے میں آپ اس کو آئمہ علیہ السلام کی دعا کا اسلوب دیکھا کریں کہ اس میں جو ایون جو دعائیں حاجت بھی ہے، جیسے دعاؤں پر تو اب ہم لوگ کافی الحمدللہ گفتگو کر لی، کہ جو دعائیں حاجت بھی ہے نا اس میں بھی حاجت کتنی سی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے. اور زیادہ تر بیان جو ہے وہ خدا کی تعریف، اسماء اور ان سب چیزوں پر جاری ہوتی ہے زیادہ تر گفتگو. ٹھیک،
تو اس کا مطلب یہ ہوا جو بھی اللہ ولی الذین آمنوا، یہ تو ایک سٹینڈرڈ مل گیا ہے. اگر ظلمت سے کوئی نہیں نکل رہا اس کا مطلب ہے ولایت خدا میں ہے.
تو ظلمت کو ڈیفائن تھوڑا سا کرنا ہوگا نا.
جو بھی ظلم، فرض کیجئے کہ میں ابھی انسانیت سے اس مثلاً جیسے آپ نے کہا بدنیت نہیں ہوں، یہ ظلمت یہ ہوگی. میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر رہا، یہ بھی ظلمت ہوتی. میں جو اپنے خواہشات کے تابع نہیں ہو رہا، یہ بھی ظلمت ہوتی. یہ بہت ساری ظلمت، لیکن یہ آیت ایک اسٹینڈرڈ بن گئی کہ اگر
ولایت نہیں ہے اور انسان کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، کیونکہ جو مومن ہے اللہ ولی الذین آمنوا، یعنی اگر تم ایمان والے ہو تو لازماً ولایت خدا کے ماتحت کہ تم، یعنی اگر تمہارے پاس ایمان ہے، کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں نا یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی وہ آن ڈسکریشن والے بیانات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک نظام ہے. اگر تم ایمان والے ہو تو تم ولایت خدا میں آ جاؤ گے. جب تم ولایت خدا میں آ جاؤ گے تمہاری زندگی میں سے ظلمات کم ہونے لگیں گی، نور بڑھنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک، اور اس سے عالی تر جملہ جو ہے، یعنی ہائر لیول کا جملہ جو رسول اللہ کی زبان سے بیان ہوا ہے، اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابِ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ، کہ بے شک میرا ولی اللہ ہے. اور وہ اللہ کون ہے؟ اب آپ دیکھیں اللہ کو آئیڈینٹیفائی کس سے کہا جا رہا ہے. نزل الکتاب، میرا ولی اللہ ہے، اور الذی وہ کون ہے؟ جس نے کتاب نازل کی. اب اگر کوئی کتاب کو ہی سرے سے اگنور کر دے تو اس کے ولایت خدا میں آنے کا کوئی امکان ہے؟ زیارت امین اللہ کے ابتدائی جملے یاد ہیں کسی کو؟ اس میں امام علی علیہ السلام کو کیا بیان کیا گیا ہے؟ عملتا بکتابہی واتبعتا سنن نبیہی، یعنی پہلا کہ آپ نے جہاد کیا تیرے رستے میں، پوری زندگی عمل کیا تیری کتاب پر، اور اتباع کی تیرے نبی کی سنتوں کی. تو اب ہم کس چیز کے پیچھے ہیں؟
یہاں سے اس کا جواب بھی مل گیا جو شان بھائی کا سوال تھا کہ ہماری حالت مسلمانوں کی ہے.
جی بالکل. تو یہاں پر جو ہے وہ ہمیں بالکل سمجھ میں آ رہا ہے کہ زندگی اور زندگی کا نظام کیا ہے. اچھا، اب آخری بات اس پر ہم ختم کرتے ہیں کہ ایک چیز جو، یعنی بہرحال آیت اللہ جوادیہ عملی خدا انہیں اجر عظیم عطا کرے، علامہ طباطبائی اور ایسے علماء کو، کہ انہوں نے، یعنی میں یہ خاص طور سے یہ دعا ان کے لیے کیوں کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمت کی ہے ان باتوں کے کرنے کی کہ جن کے مجتہدین کو ہمت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے آیت اللہ جوادی عاملی ہیں جنہوں نے اس بات کو کہا کہ بھائی یہ تم جو محرم کے اس میں یہ سب کرتے ہو، یہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اور ایران میں آپ کو پتہ ہی نا زیادہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہ کس کی ہمت کسی مجتہد کو نہیں پڑتی ہے اس جملے کے بولنے کی. کہ یہ تم نے کس آیت یا کس روایت اخذ کہاں سے کیا ہے کہ ہمیں یہ سب امام حسین کے نام پہ یہ سب کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم کس کے پابند ہیں؟ کیا ہمیں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ہم امام حسین کا نام لے کر جو دل چاہے کریں؟ کیا ہمیں اس بات کی پرمیشن ہے؟ یا ہم اس بات کے پابند ہیں کہ جو چیز قرآن کی آیتوں سے یا سنت معصوم سے ہم اس کے پابند ہیں؟ تو یہ الحمدللہ انہوں نے یہ جملہ کہا. اور ایک اور چیز بھی قرآن کے حوالے سے بھی کہ خاص طور سے جو ایک پرابلم اہل سنت کی ہے, ٹھیک ہے, وہ اہل سنت کی پرابلم کیا ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو بہت زیادہ اس کی تفسیر میں شان نزول پہ جاتے ہیں. آپ دیکھیں ان کے جو ہے نا کہ یہ فلاں صحابی یہ کام کر رہے تھے اور یہ ہو گیا تو یہ آیت نازل ہو گئی, فلاں جگہ پر یہ چیز ہو رہی تھی یہ واقعہ درپیش ہو رہا تھا تو یہ آیت نازل ہو گئی, اور وہ آیت وہیں پر ہی ختم ہو گئی. ہاں وہ وہیں پر ہی, مطلب وہ رک گئی وہ آیت. کہ یعنی اس قسم کی چیزیں بعض اوقات ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جب ہم آیت تطہیر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آیت تطہیر کو جو ہے وہ لا کر کہاں پہ روک دیتے ہیں, فار ایگزامپل حدیث کسا پہ روک دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اب اگر تطہیر میں خدا بات کر رہا ہے, اہل البیت کی بات کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو اہل بیت ہیں خدا انہیں اس طریقے سے طہارت دیتا ہے کہ جو طہارت دینے کا حق ہے, تو کیا یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے؟ یا فقط یہ حدیث کے ساتھ پہ رک گئی ہے جگہ, اس چادر پہ رک گئی ہے؟ کیا خدا ہم کو یہ شوق یہاں پہ نہیں دلا رہا کہ تم بھی اہل بیت میں شامل ہونے کی کوشش کرو, تم بھی؟ ہاں یعنی جیسے علامہ طباطبائی نے بھی بہت جگہ پر کہا کہ یہ جو ہم یہ بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آیت رکی ہے وہاں پر, اس کا اولین مصداق اہل بیت علیہم السلام ہے, لیکن یہ آیت زندہ و جاوید ہے ہر دور کے لیے, ہر زمانے کے لیے. تو یعنی اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے بھی ایک شوق ہے کہ تم بھی اہل البیت میں آؤ. کیوں ہم اہل بیت میں کیسے آ سکتے ہیں؟ کیونکہ اہل بیت الرسالت ہیں, اہل بیت نبوت ہیں. تو یعنی رسالت اور نبوت کے ساتھ اگر ہم رشتہ داری کا حق ادا کریں مثل سلمان و ابو ذر, تو ہم بھی اس بیت کے, بیت نبوت اور رسالت کے اہل بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ والے کام جو ہے نا قرآن کی آیتوں کے ساتھ, کہ بہت ساری آیتوں کو جا کے کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر اس شان نزول پہ جا کے روک دیتے ہیں, کہ جو آیت ہم نے بیان کی اس میں بھی اسی قسم کا بیان کرتے ہیں کہ یعنی جیسے کچھ ہم تفاسیر کے اندر کہ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا, کہ مشرکین مکہ نے پیغمبر اکرم سے کہا کہ تم نے, ہم نے جو ہے نا کہ تم نے کیا کیا, اپنی ملت کو چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, یعنی کہ تم نے اپنی ملت کو چھوڑ دیا, اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور تم ہمارے خلاف ہو گئے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں, تو تم کیا کرو, یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارے کام یعنی جو تم کر رہے ہو, تم فقر و فاقے کا شکار ہو گئے ہو, غریب ہو گئے ہو, تو ہم مال اور ثروت اور دولت جمع کر کے تم کو لا کے دیتے ہیں کہ تاکہ تمہارا فقر و فاقہ دور ہو اور تم اس دعوت کو چھوڑو. تھا نا جو حضرت ابو طالب کا بھی تھا وہ ساری, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا یہ اس وقت نازل ہوئی کہ خدا نے کہا کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنا لو گے. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ والا جو طریقہ ہے نا, یہ آیات کے مفاہیم اور معارف کو سمجھنے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے کہ ہاں کہ اس قسم کی چیزیں, کیونکہ جو آیات قرآنی ہیں وہ اپنے اندر بہت دقائق اور معارف رکھتی ہیں, اور اس کے اعتبار سے ان کو غور کرنا, اس کے اپنے لفظوں پر جانا, یعنی جو علامہ طباطبائی نے میزان میں بات کی ہے کہ نمبر ون کے آیت کے متن کو پراپرلی سمجھنا, ٹیکسٹ کو پراپر سمجھنا, پھر آیت کو آیت سے کنیکٹ کرنا, ٹھیک ہے, اور اس طریقے سے پورا بلڈ اپ کرنا. تو یہ والی جو اپروچ ہے, یعنی یہاں پر اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں فار ایگزامپل یہ شان نزول بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا تم یتیم ہو, پیغمبر تم یتیم تھے, تمہارے پاس جو ہے نا مال و دولت کی کمی ہے یا فقر و فاقہ ہے, تو اس لیے تم یہ کام کر رہے ہو, تو چلو ہم تم کو دولت دیتے ہیں, تم سکون سے بیٹھ جاؤ. ہو سکتا ہے وہ, ہو سکتا ہے وہ یہی, ہاں ہو سکتا ہے یہ وہی واقعہ ہو. لیکن کہہ رہے ہیں یہ آیت کا شان نزول جو ہے, قل اغیر اللہ اتخذ ولیا, یہ ہے شان نزول, یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی. تو بہرحال یعنی یہاں پر جو براہین والا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا, براہین آفاقی, اور اب ہم انشاءاللہ دلائل انفسی پر پھر بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ صلی اللہ علی محمد و